جب سے ہوئی ہے دہر پہ رحمت صلیب کی، ہر سو کار فرما کرامت صلیب کی، اور دنیا میں یوں تو سینکڑوں آئے ہیں انقلاب، سب سے بڑا کمال ہے طاقت صلیب، وہ خون جس کی آج بھی ہے قدر و منزلت، ہے خاک کلوری میں امانت صلیب کی، اور روز اول سے تا با ابد سکہ ہے رواں، قائم صدا رہے گی جلالت صلیب کی، اور ٹھہرے نہ جس کے سامنے باطل کے دبدبے، ایمان بن گئی ہے شہادت صلیب کی، اور ہر شخص جان لے گا حقیقت کے راز کو، ہر شخص جان لے گا حقیقت کے راز کو، دنیا پہ آشکارا ہے عظمت صلیب کی، اور جس کو یقین نہ آئے کریں آ کے دیکھ لے، اللہ سے وصال ہے قربت صلیب کی، اور جس کا نہ کوئی مقبرہ روزہ نہ خان کا، تاریخ بن گئی ہے حقیقت صلیب کی، اور اونچا اسی سے آج ہے انصاف کا علم، دنیا ہے آج زیر قیادت صلیب کی، اور کیا کہنا تیری ذات کا اے فاتح صلیب، تیری بقا سے باقی ہے شہرت صلیب کی، یہ بات وہ نہ مانیں گے جو ہیں ریا پرست، یہ بات وہ نہ مانیں گے جو ہیں ریا پرست، ورنہ ہے آشکارا حقیقت صلیب کی، اور یارب میری دعا ہے قیامت سے پیشتر انسان کرے قبول محبت صلیب کی، اور اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں پیغام کو سمجھنے کی اور اس لیکچر کو جو آج ہم سننے والے ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے خیالوں کو یکجا کر کے جو مختلف دن کی محنت سے تھک جاتے ہیں اور مصروفیات کی وجہ سے خیالات الجھ جاتے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے خیالوں کو یکجا کر کے اور کچھ سمجھنے اور سوچنے کے لیے جو وقت ہم نے نکالا ہے اس سے پورے طور پر استفادہ کر سکیں، اور آج سلسلے کو جہاں سے بھی شروع کریں یہ ان کی مرضی۔
میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں دیر سے پہنچنے کا، اور چونکہ دیر سے آیا ہوں تو اس لیے راستے میں کچھ سوچ نہیں سکا کہ کیا کہا جائے، مثلا جو کچھ اس وقت رضا سامنے آ گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سلسلہ ہمارا وہی تھا کہ تصور خدا کیا ہے، اس سلسلے میں ہم صرف واقعات لے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم عقائد کو سامنے رکھیں، اگر واقعات کو دیکھا جائے کہ تاریخی واقعات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ خدا کس قسم کا ہے، وہ واقعات جو ہم اس کتاب سے لے رہے ہیں سیدھا سیدھا واقعات، اور عام طور پر میں ان واقعات کا انتخاب کر رہا ہوں کہ جن میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اپنوں کو بھی اور غیروں کو، تاکہ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے اردو ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر کچھ عبرانی سے جو اصل زبان ہے اس سے ہم مدد لیں گے اس کو سمجھنے کی، ہمیں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں، سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں اور جو تو اب جو کچھ بھی وہ اس کا ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں۔ بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ اس میں جو غلط فہمی ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ چونکہ ترجمے میں یہ تمام روئے زمین کا ذکر ہے تو یہ مان لیا گیا ہے کہ صاحب یہ تمام زمین پر کسی زمانے میں کوئی ایک زبان تھی، تمام لوگ صرف ایک ہی زبان بولا کرتے تھے، اور اس کے بعد چونکہ یہ لوگ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور یہ آسمان تک پہنچنے کے چکر میں لگے تھے، اس لیے سزا کے طور پر ہمیں یہ تمام زبانیں عطا کی گئیں، اس لیے زبانوں کا اختلاف عذاب الہی ہے، اور چونکہ ایک معاشرہ ایک تہذیب زبان کی پیداوار ہوتی ہے، اس لیے تمام تہذیبیں جو ہیں وہ عذاب الہی ہیں۔ کوئی خدائی اور الہی تہذیب ہونی چاہیے جو سب پر جو ہے نافذ کر دی جائے۔ یہ وہ بنیادی غلط فہمی ہے اور ہر شخص اسے اپنے طور پر سمجھتا ہے۔ یعنی یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہودی تہذیب خدا کی طرف سے عطا کردہ تہذیب ہے، لہذا دنیا کے تمام لوگوں کو اگر آپ یہودیوں نسل نہیں بنا سکتے تو کم از کم آپ ان کو یہودیوں تہذیب بنا دیں، تمدن ان کا یہودیوں کا ہو۔ مسیح حضرات نے سوچا کہ ہمارا ایک اپنا تمدن ہے، ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، لہذا ہم جہاں جائیں گے سب پہ وہی لاگو کر دیں گے اور وہی نافذ ہوگی، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور زبانوں کے اختلاف کو چونکہ عذاب الہی سمجھا گیا تو اس لیے یہ کہا گیا کہ کوئی ایک زبان ایسی ہونا چاہیے جو کہ واقعی پہلے بولی جاتی ہو۔ تو یہاں پر پھر مذہبی تعصبات نے کام لیا۔ یہودیوں نے کہا کہ صاحب خدا کی زبان کون سی تھی؟ پھر آپ دیکھ لیں تورات کون سی زبان میں لکھا، عبرانی میں لکھی ہے، تو لہذا خدا کی زبان عبرانی تھی، فرشتے عبرانی بولا کرتے تھے۔ دوسروں کی باری چلی، جو جہاں سے تھا اس نے وہیں سے اپنی زبان کا نکالا اور دوسرے لوگوں کو جہنم رسید کیا، کہا کہ صاحب فلاں زبان بولنے والے جہنم میں جائیں گے، جہنمیوں کی زبان تو فلاں ہے۔ یعنی اس قسم کی روایات ملتی ہیں کہ صاحب فارسی بولنے والے جہنم میں لوگ فارسی بولیں گے، اس لیے کہ فارسیوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، ایرانیوں سے لڑائی تھی، تو لہٰذا کیا صاحب فارسی بولیں گے۔ کیا یہاں پہ یہی کچھ کہا جا رہا ہے؟ پہلی تو ہم اس غلط فہمی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں خدا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم زمین پر جا کے دیکھیں کہ انہوں نے جو مینار مینار بنایا ہے وہ واقعی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ میاں کا ایسے لگتا ہے کہ ان کی نظر بڑی کمزور ہے، عرش پر سے بیٹھے ہوئے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جب تک زمین پہ نہیں اتر کے آئے اس وقت تو کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ تو کیا یہ وہی کچھ کہا جا رہا ہے یا کچھ اور کہا جا رہا ہے؟ تو پہلی بات تو ساری زمین کا ذکر ہے۔ اصل میں غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ عبرانی میں یہاں پہ عرص کا لفظ آیا ہے، اور چونکہ عرص اور عربی کا عرض ملتا ہے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ صاحب یہ عرض جو ہے یہ پوری زمین کے لیے ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے جو یہ ہے کہ وہ ملک شنار میں ایک میدان انہیں ملا اور وہاں پہ بس گئے، جس لفظ کا ترجمہ ملک کیا گیا ہے وہ بھی عبرانی میں وہی عرص ہی ہے۔ عبرانی زبان میں عرص زمین کے لیے، پورے روئے زمین کے لیے، دنیا، ملک، شہر، بستی، علاقہ، گاؤں، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ صاحب عرض موعودہ، کہ وہ زمین جس کا وعدہ کیا گیا، تو یہاں پہ عرض زمین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پوری ملک کے معنی میں، پوری زمین کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ محدود ایک علاقے کے بارے میں گفتگو ہے، اس کو تمام دنیا پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ کہ ایک علاقہ تھا جس کا نام شنار تھا، اسے بعد میں بابل کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بتائی جا رہی ہے کہ اس ملک کا نام یہ کیوں رکھا گیا، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی زبان تھی تو یہ 11ویں باب کی بات ہے۔ اس سے پچھلے 10ویں باب میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ اسی طرح سے 31 آیت میں کہ 100 بنی سم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ تو پہلے زبانوں کا ذکر آ چکا ہے اور اس پہ کوئی عذاب الہی نازل نہیں ہوا کہ یہ مختلف زبانیں بول رہے ہیں۔ یہاں ایک علاقے کے لوگ ایک زبان بول رہے تھے اور انہوں نے اس زبان کا ایک غلط استعمال کیا۔ ایک دنیاوی نقطہ نظر سے تو بہت اچھی بات تھی کہ اپنے آپ کو متحد کرنا چاہتے تھے کہ ہم یہاں پر بس جائیں، ایک مینار بنا لیں، ایک بڑا سا برج ہو جو ہماری بزرگی کا، ہماری عظمت کا نشان ہو اور ہم یہاں پر رہیں۔ لیکن اس بات کو بھول گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی اولاد کو تمام روئے زمین پر پھیلنا ہے۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم تمام پھیلے نہیں۔ کچھ علاقے وہ ہیں جہاں پر لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو ایک مربع میل میں 1,00,000 آدمی مل جاتا، دوسری جگہ وہ ہے کہ ہزاروں میل کا علاقہ پڑا ہوا ہے لیکن ایک انسان بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہم نے غلط ڈسٹریبیوشن کی ہے اس کی وجہ سے ہمارا خوراک کا بھی مسئلہ ہوا کہ اگر ہم ان کو بانٹ دیتے تو شاید اتنے کھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں اتنے سارے لوگ ایک جگہ آ جائیں گے اور دوسری جگہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو لازمی طور پر اتنے لوگ تو لڑیں گے۔ آپ کے جو وسائل ہیں وہ تو اتنے نہیں بڑھ سکتے، ہاں آپ مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، سو آپ کرتے ہیں اتنے لوگ بڑھا کے، بجائے اس کے کہ آپ تمام کو برابر ڈسٹریبیوٹ کرتے۔ لیکن چونکہ ملکوں کا تصور ابھرا اور یہ کہا گیا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں دوسرے کو نہیں گھسنے دیں گے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک ملک والے مرتے رہے، دوسرے عیش کرتے رہے۔ اب بھی اس وقت دنیا میں یہ عالم ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہ اپنی پیداوار سمندروں میں جا کے گندم پھینکتے ہیں، لیکن یہ قدم برداشت نہیں کرتے کہ غریب ممالک کو دے دیں، انہیں اپنی چوتراہٹ قائم رکھنا ہے، اور اگر دیں گے تو ایڈ کے طور پر اس طرح سے دیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شرائط بھی لگی ہوں گی کہ صاحب یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا. اسی لیے پروردگار نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام روئے زمین پر پھیل جاؤ. اگر ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو یہ آپٹیمم تھیوری آف پاپولیشن جو ہے وہ استعمال میں آئے گی، کہ ایسی صورت میں جہاں پر بوجھ زیادہ ہو وسائل کا، وہاں سے آپ آبادی اٹھا کے کسی دوسری جگہ لے جائیے. اس پلاننگ نہ کرنے کا نتیجہ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. شہروں میں ہم نے کیا کیا کہ ایک جگہ ہم نے ساری آبادی بسا دی کہ صاحب یہاں پہ لانڈی میں سارے لوگ رہیں گے، کرنگی میں سارے لوگ رہیں گے، فیکٹریاں جو ہیں ہم وہ شیر شاہ کے علاقے میں اس سائٹ پہ لگائیں گے سائٹ کے علاقے میں. نتیجہ یہ ہے کہ نوکری کرنے کے لیے صبح سویرے سارے لوگ یہاں سے ادھر جائیں گے اور شام کو سارے لوگ وہاں سے ادھر آئیں گے. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوگا، لازمی ہوگا، ایک دوسرے سے لڑیں گے، بسوں میں دھکے ماریں گے، کونیاں ماریں گے، نوچیں گے، گالیاں بکیں گے، یہ تو ہوگا. پھر ایک جگہ جہاں پہ جا کے سارے جا کے اتریں گے تو وہاں پہ پریشانی ان لوگوں کے لیے کریں گے، ایک جگہ کو خالی چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اگر پلاننگ یہ کی جاتی کہ جہاں پر آپ فیکٹری بنا رہے ہیں اسی کے ساتھ رہائش کا انتظام کر دیا جاتا کہ مزدور جو کام کرتے ہیں وہ یہی رہیں گے، تو آپ کو ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ مسائل اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں، کیونکہ انہوں نے آبادی کو پھیلایا نہیں، مختلف پاکٹس کی صورت میں محدود کرنے کی کوشش کی. تو اسی قسم کی حرکت ان لوگوں نے کی کہ ایک جگہ چپک کے بیٹھ گئے، اور اس کے لیے ایک سینٹر چاہیے تھا تاکہ وہ ہمارا ایک نشان ہو کہ ہم اس کے ارد گرد گھومتے رہے، گھنٹہ گھر بنا لیں. تو لہٰذا وہ بنا کے بیٹھ گئے کہ یہاں سے نہیں جائیں گے. وہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہ بس گئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مینار بناتے ہیں اور ہم اپنے لیے ایک نام پیدا کرتے ہیں، کہ ایک ایسا کام ہونا چاہیے دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو. نام کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ شم ہے، کہ جب وہ وہاں بس گئے، وہاں کے لیے عبرانی لفظ شام ہے، کہ جب وہ شام میں پہنچے تو اپنا شم نام بنانے کے لیے وہ بس گئے، اور اس سے پہلے بنی شم کا ذکر آیا. تو یہ ورڈ پلے ہے کہ یہ لوگ جو نامور قسم کے لوگ تھے ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ہم یہاں پہ بس جاتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کیا، اور یہ مینار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی چوٹی آسمان تک جائے، شما تک جائے. یہ سماوات جو ہے ہمارا عربی کا، یہ وہی ہے. کہ سب عجیب ہے کہ یہ بنی شم ہے، ان میں سے کچھ لوگ بس جاتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں شام میں، وہاں پہ اپنا نام یا شم بنانے کے لیے اور شما تک پہنچنے کے لیے، آسمان تک پہنچنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ اسی قسم کا محاورہ ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. نہ تو قیمتیں باتیں کرتی ہیں ان کی زبان ہے، نہ آسمان تک پہنچتی ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی رسائی سے باہر ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایک ایسا مینار ہونا چاہیے، ایک ایسا مانیومنٹ بنائے کہ دنیا کے دوسرے انسان ویسا نہ بنا سکے. ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہوا، لیکن نام مکمل سگریٹ، زگریٹ ان کو کہتے ہیں، اور یہ آج بھی موجود ہیں جو کھدائی کے دوران بابل کے علاقے سے ملے ہیں. اور یہ مینار اس قسم کے نہیں ہے جیسے مینار ہم جانتے ہیں، بلکہ نیچے چھ کونے والی مسدس ٹائپ کی چیز ہے اور وہ 10 فٹ تک اونچی جاتی ہے. اس کے بعد 10 فٹ اس کے اوپر ذرا سا چھوٹا ہے، پھر 10 فٹ اس سے اور چھوٹا کر کے اسی طرح سے ہوتے ہوتے تہ در تہ اور منزل در منزل ہوتے ہوتے وہ اوپر چلے گئے ہیں. اور جو ابھی ملا ہے جس کو برس نمرود کہتے ہیں وہ تقریباً 80 گز اونچا ہے، اور اس کے اوپر جا کے فلیٹ ہے، بالکل چپٹا ہے. اس کے اوپر کوئی چوٹی نہیں لگی ہوئی، کوئی کلش نہیں لگا ہوا. وہاں پہ کچھ خون کے آثار بھی ملے، جس کی محکمہ آثار قدیمہ والوں نے یہ تاویل کی ہے کہ یہ یہاں پہ قربانیاں دیتے تھے کہ ہم خدا کے بہت قریب ہو گئے ہیں اور یہاں پہ اب ہم خدا کو قربانی دے سکتے ہیں. اس کی جو چار دیواری ہے اوپر کی، اس میں مختلف سوراخ ملے جو بالکل ایک ترتیب سے نہیں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. پہلے تو سر کھپاتے رہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے. کسی نے کہا کہ یہاں سے بندوقیں رکھ کے مارتے ہوں گے، توپ چلاتے ہوں گے، تیر مارتے ہوں گے دشمنوں پہ. لیکن سیدھی سی بات ہے، بھی آپ ایک ہی اونچائی پہ سارے رکھ دیں، یہ کیا ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے دکھائی دیتا ہے، کوئی بیٹھ کے دکھائی دیتا ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی تک سمجھ کسی طرف ہے کسی طرف نہیں ہے. اس کے بعد ایک عقلمند آدمی نے یہ کام کیا کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے ان مختلف سوراخوں کے سامنے بیٹھ کے دیکھا کہ ہوتا کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب آپ اس سوراخ کے سامنے جب بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو مشتری دکھائی دیتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو زحل دکھائی دیتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو پلوٹو دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ ان کی رصد گاہ تھی، آبزرویٹری تھی، وہاں پہ بیٹھ کے وہ مشاہدہ کیا کرتے تھے، ماہرین فلکیات تھے، اور ہر سوراخ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر آدمی اپنے اپنے دھندے سے لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ستارے انسان، ستارے اور سیارے انسان کی زندگی اور قسمت پہ اثر انداز ہوتے تھے۔ یہ عقیدہ بہت پرانا تھا اور بدقسمتی سے اب تک لوگوں کے پاس چلا رہا ہے کہ وہ انسان جو اشرف المخلوقات سمجھا جاتا ہے، وہ ستاروں کا آج بھی قیدی دکھائی دیتا ہے، جو اس کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، وہ خود ان سے مسخر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ بہت ترقی یافتہ قسم کے لوگ تھے، ان کے لیے معلومات یہ بہم پہنچائی گئی ہیں کہ انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ استعمال کی اور چونے کی جگہ گارا، جس لفظ کا ترجمہ گارا کیا گیا یہاں پر پھر ورلڈ پلے ہے کہ جو چونا ہے وہ خمر ہے عبرانی میں، اور جس لفظ کا ترجمہ گارا کیا گیا وہ خامور ہے، اور وہ گارا نہیں ہے، وہ تارکول ہے۔ عبرانی زبان میں تارکول کو خامور کہتے ہیں کہ انہوں نے تارکول استعمال کیا چونے کی جگہ اور پتھر کی جگہ اینٹ۔ اینٹ جو ہے وہ لبنا ہے، وہ عربی میں لبن ہے، لبنا اینٹ، کہ انہوں نے اینٹیں استعمال کی پتھر کی جگہ۔ آپ اینٹیں کیسے بناتے ہیں؟ کچی بنائیں گے تو بارش آئے گی سب گل جائے گا، تو پکی اینٹیں چاہیے، آگ کا اس وقت استعمال ہونا چاہیے تھا، بھٹے ہونے چاہیے تھے۔ وہاں آثار قدیمہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں پہ بھٹے تھے، وہ اینٹیں بناتے تھے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اینٹ کے اوپر ایک حرکت کرتے تھے جو ہم لوگ نہیں کرتے۔ اگر آپ اب بھی اینٹیں دیکھیں تو آپ کو اینٹوں پہ کوئی ایک جگہ اندر تھوڑی سی کھدی ہوئی سی جگہ دکھائی دیتی ہے، جس پہ کچھ نہ کچھ مانوگرام ٹائپ کی کمپنی کا نام ہوتا ہے، وہاں پر اس وقت کے بادشاہ کا نام ڈلا ہوا ہے، ہر اینٹ کے اوپر نمرود لکھا ہوا ہے، اس لیے اس جگہ کا نام برس نمرود رکھ دیا گیا ہے، یعنی نمرود کا ٹیلہ۔ تو وہ نمرود جس کا ذکر اور آگے آ رہا ہے، پیچھے آ چکا ہے، تو اس نمرود کی تاریخی ثبوت مل گیا کہ بھائی کوئی تھا نمرود، بادشاہ کا یہ شاہی بٹہ تھا جس سے اینٹیں بن کے آ رہی تھیں۔ تو یہ عام لوگوں کا کاروبار نہیں تھا کہ وہ یہ مینار بنا رہے تھے، بلکہ یہ سرکاری پالیسی تھی کہ صاحب یہاں پر ایک سینٹر ہونا چاہیے اور یہ مینار بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بنائیں، بنانے کے لیے نبل ہے، لبنا اینٹ ہے، آؤ ہم بنائیں۔ تو ورلڈ پلے چل رہا ہے، ان کی زبان بگڑ گئی، ببل بلل، اور جگہ کا نام بابل پڑ گیا۔ تو لام اور بے کی آوازیں یہاں پہ بہت آ رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا بچہ بہت چھوٹا سا تھا اور کچھ بڑا ہوا تو میری وائف نے کہا کہ آپ ان کو پڑھانا شروع کریں، میں نے کہا ٹھیک ہے، انگریزی پڑھائے۔ عام طور پر آپ ظاہر ہے کہ اے بی سی ڈی شروع ہو جاتے ہیں، میں نے سب سے پہلے کہا کہ ب اور دوسرا م اور پھر او۔ تو میری وائف نے کہا کہ بھائی اس کو اے بی سی ڈی تو کبھی بھی نہیں آئے گی، بھائی پہلے اے بتائیں، پھر بی بتائیں، پھر سی بتائیں، پھر ڈی بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، پہلے ب پھر م پھر او۔ اور میں نے کہا تک کیا ہے؟ کہا تک یہ ہے کہ بچہ نقل کرتا ہے، وہ صرف اس آواز کو دیکھتا ہے اور اسے ریپروڈیوس کرتا ہے۔ ہم لوگ حماقت یہ کرتے ہیں کہ اس کو وہ الفاظ سکھاتے ہیں جن کی وہ نقل نہیں اتار سکتا، تو پھر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن ب اس کو ہونٹ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، م ہونٹ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں یہ او ہے اور انگریزی میں آپ او بناتے ہیں تو وہ شکل اور آواز دونوں دکھائی اس کو دے رہی ہوتی۔ اس نے اس طرح سے انگریزی پڑھی اور بڑی اچھی پڑھی۔ تو یہ ب اور ل م یہ بنیادی آوازیں ہیں، تو یہ لوگ وہ بنیادی آوازیں بار بار استعمال کر رہے تھے، ب اور م۔ لیکن آخر میں اس جگہ کا نام بابل ہو گیا۔ ل ل کہیے، ل کہیں سے دکھائی دیتی ہے باہر آواز؟ کچھ نہیں دکھائی دیتی۔ ر جہاں پہ ر ہے، آرا اور آلا ایک ہی جگہ سے آوازیں نکلتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ اندر کی آوازیں ہیں۔ یعنی انہوں نے جب ان کی زبانیں بدل گئیں، اس جگہ کا نام بابل پڑا، تو اب صرف وہ ب اور م والے الفاظ استعمال نہیں کر رہے جو دکھائی دیتے تھے، بلکہ وہ جو دکھائی نہیں دیتے، اور اس وقت جو لسانیات کہہ رہے کہ پہلے وہ آوازیں تھیں اور بعد میں یہ آوازیں ایجاد ہوئیں، تو وہ اس پہ عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے بنا دیا، بھائی ٹھیک ہے، یہ آسمان تک بھی پہنچ جائے گا، جو کچھ بھی ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ میاں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، چلو نیچے اترو جا کے دیکھو۔ اصل میں ہم چونکہ یہودی نہیں ہے، عبرانی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم بنیادی طور پر اس خیال کو سمجھ نہیں سکتے اور ہمیں اس لیے غلط فہمی ہوتی ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ صاحب میں یہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کہتا اچھا کر کے دکھائیں آپ، ہم بھی دیکھیں کیسے کرتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں ہم بھی دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کرتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بس کا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا، لہذا خدا کا یہ کہنا کہ آؤ ہم جا کے دیکھیں، یہ ہے کہ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دو، بنی نوع انسان کو اکٹھا رکھ سکو، یہ نالائق لڑیں گے کہیں نہ کہیں، ان کے مفادات جب ٹکرائیں گے ہم دیکھتے ہیں تم کیسے کرتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آسمان تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آسمان تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہو، تم تو اتنے حقیر ہو کہ مجھے وہاں سے دکھائی بھی نہیں دیتے ہو، چلو میں زمین پہ آ کے دیکھتا ہوں، شاید کہیں تمہارا یہ برج ورج مجھے دکھائی دے جائے۔ یعنی یہ طنز ہے کہ تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا بنا رہے ہو، تم اتنے حقیر ہو، اتنے انسگنیفیکینٹ ہو، تو تم کہیں سے دکھائی ہی نہیں دیتے ہو، ہم بھی دیکھیں تم کیا کرتے ہو، اور کیا ہوا ہم ان کی زبان جو ہے اس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ پھیل جائیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پھیلنے نہ پائیں، ہم میں اتحاد قائم رہے، اور خدا یہ چاہ رہا تھا کہ ان میں اتحاد نہ رہے۔ تو کیا اس سے یہ تصور نکلتا ہے کہ خدا اتحاد کا دشمن ہے؟ خدا قتل یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مل کے نہ رہے، انہیں پراگندہ کرنے میں اور بکھیرنے میں خدا کو کون سی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے؟ ہم کہیں گے اتحاد تو بہت اچھی بات ہے، بات یہ ہے کہ اتحاد نہ اچھی بات ہے نہ بری بات، اچھے کام کے لیے اتحاد ہے، اگر آپ متحد ہو جائیں تو اس سے بڑھ کے کوئی برکت کا کام نہیں، اور اگر بدماشی کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ اتحاد اچھا نہیں ہے، اس اتحاد کو توڑ دینا چاہیے۔ تو چونکہ جو وہ کام کر رہے تھے وہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک جگہ مناپلی قائم کرنا چاہتے تھے، اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے خدا نے اس میں دخل اندازی کی اور کہا کہ نہیں تمہیں یہاں سے پھیلنا پڑے گا، اس قسم کا اتحاد نہیں چاہیے، اتحاد برائے اتحاد کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں اگر اس میں انسان کا مفاد شامل ہو، اس میں انسان کو فائدہ پہنچتا ہو۔ کیا یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم ان کی زبان بدل دیتے ہیں، زبان میں اختلاف پیدا ہوا، اب کیا یہ زبانوں کا اختلاف سزا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ غلط فہمی ہے، عام طور پر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ سزا تھی، یہ سزا نہیں تھی، یہ برکت تھی کہ اگر یہ لوگ متحد ہو جاتے ایک زبان پہ اور یہ وہاں پہ اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے تو یہ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور ہوتی جو دوسروں کے لیے عذاب الہی بن کے بیٹھی ہوتی، اس سپر پاور کو توڑنے کے لیے ان کی زبانوں میں اختلاف پیدا کیا گیا۔ زبانوں کا اختلاف عذاب نہیں ہے، تہذیبوں کا اختلاف عذاب نہیں ہے، خدا کے نزدیک تمام زبانیں معتبر ہیں، تمام تہذیبیں معتبر ہیں، کسی زبان کو کسی دوسری زبان پر فوقیت حاصل نہیں اور کسی تہذیب کو دوسری تہذیب پر فوقیت حاصل نہیں، جو میری تہذیب ہے وہ میرے لیے مناسب ترین ہے، جو آپ کی تہذیب ہے وہ آپ کے لیے مناسب ترین ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی تہذیب آپ پہ مسلط کروں یا آپ اپنی تہذیب مجھ پہ مسلط کریں، یا میں اپنی زبان آپ پہ مسلط کروں یا آپ اپنی زبان مجھ پہ مسلط کریں۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے تو ہمیں کلام الہی پہنچانے میں بہت آسانی ہوتی۔ یہودی جو اتنے عرصے تک بیٹھے رہے اور کلام الہی لوگوں تک نہیں پہنچایا، وجہ کیا تھی؟ کہ ایک زبان کی اجارہ داری انہوں نے قائم کر دی، کہ عبرانی کی اجارہ داری ہے، یہ زبان ہے، اور جس کو بھی سیکھنا ہوگا پہلے یہ زبان پڑھنا ہوگی، پھر پڑھے۔ جب تک یہ زبان کی اجارہ داری رہی لوگ کلام الہی سے محروم رہے، اور خدا نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ بخت نصر آیا، جسے آپ نبوکت نظر کہتے ہیں، سن 586 قبل مسیح میں اس نے آ کے یروشلم کو تباہ کر دیا، یہودیوں کو گرفتار کر کے لے گیا، جلا وطن کر دیا، اپنے ساتھ لے گیا، ادھر ادھر آباد کر دیا، مجبوراً انہیں دوسری زبانیں سیکھنا پڑی، اپنی مادری زبان بھول گئے، اب احساس ہوا کہ اب تو ہماری سمجھ میں یہ آتا نہیں ہے، اگلی نسل تو پڑھ بھی نہیں پائے گی، آؤ اس کا ترجمہ کریں۔ تو ترجمہ کرنے سے وہ لوگ جو پہلے کلام الہی سے محروم رہے تھے اب ان کے ہاتھوں میں وہ پہنچ گیا۔ اگر مختلف زبانیں نہ ہوتی، اگر آپ فرض کیجیے کہ ایک ہی زبان ہوتی، یہ اختلافات نہیں ہوتے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زبان پھر ایجاد کس کی ہوتی؟ ہم پھر لڑتے، اتفاق پھر بھی نہیں ہوتا۔ میں کہتا میرے آبا و اجداد جو زبان بولا کرتے تھے آپ کے نہیں بولتے تھے، آپ کے لوگوں نے تو بعد میں سیکھی، ہم پھر لڑ پڑتے۔ تو یہ اختلاف برکت تھی، یہ رحمت تھی، کیونکہ وہ اتحاد جو آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں وہ غلط ہے۔ اس کے بعد یہ کہ وہ وہاں سے پھیل گئے، چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات جو تھی پچھلے باب کی آخری آیت، وہ یہ تھی کہ یہ سم کی اولاد ہے، یہاں پر دسویں آیت میں ہے کہ یہ سم کا نسب نامہ، یہ سم وہی ہے جو حضرت سام علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند ارجمند، کہ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ بیچ میں یہ کہانی تھی تاکہ معلوم ہو کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نامور ہیں، ہم بنی شام ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ صاحب جو بھی نامور ہے وہ ہمیشہ نام کا غلط استعمال کرنے پر بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کہیں آپ تو یہ حرکت نہیں کر رہے، آپ نام ضرور پیدا کریں لیکن اتنا بڑا نام نہ ہو کہ اس سے خدا کا نام چھپ جائے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن خالق کا مقابلہ کرنے پہ جب اتر آئے گا تو ظاہر ہے کہ اسے شکست ہی ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایسا کوئی مینار بنا سکتے ہیں یا کچھ ایسی چیز بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس دنیا سے باہر نکل کے چلے جائیں اور آسمانوں میں جا کے بس جائیں اور خدا بھی کہے کہ واہ 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 کیا لوگ ہیں کہ یہاں تک پہنچ گئے، تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بس کا ہے نہیں، یہ میرے بس کا بھی نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آسمان کہاں ہے، سائنس کی دنیا میں کوئی آسمان نہیں ہے۔ ہم قریب ترین تارے کا اگر نام لے لیں آرکٹرس کا، تو وہ 1,000,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، نوری سالوں کے فاصلے پر۔ اور نوری سال یہ ہے کہ اگر آپ 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آپ چلیں تو ایک سال میں جتنا فاصلہ آپ طے کرتے ہیں وہ ایک نوری سال یا ایک لائٹ ایئر کہلاتا ہے۔ تو آپ کو 1,000,000 نوری سال چاہیے، میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، صرف پہلے ستارے تک پہنچنے کے لیے۔ ہمیں اسی دنیا پہ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہی ہمارا مستقر تھا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ باہر نہ جائیں، لیکن اگر باہر بھی جا کے آپ کا وہی ارادہ ہے جو ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ اچھا یہاں سے تو ہم دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم باہر سے بیٹھ کے کنٹرول کریں گے، تو پھر یہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ کہ ہر وہ کوشش جو بنی نہ ہوئے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے گی اس میں کچھ حد تک تو آپ کامیاب ہوں گے، لیکن پروردگار سو نہیں گئے ہیں، انہیں انسانوں سے محبت اور پیار ہے، وہ پھر بھی دخل اندازی کریں گے۔ یا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس واقعے سے خدا کا تصور ابھرتا کیا ہے، تو خدا کا یہ تصور ہے کہ خدا خاموش بیٹھی رہنے والی ہستی نہیں ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے رد عمل کے طور پر پروردگار کچھ کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ اچھی مثالیں بھی دیکھی کہ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو پروردگار کی طرف سے آپ کو اچھا صلہ ملتا ہے، آپ برے کام کرتے ہیں برا صلہ ملتا ہے، بعض دفعہ آپ کو روکنے کی پوری پوری کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی یہ غلط حرکت جو ہے یہ رک جائے، شاید آپ کچھ اصلاح آپ کی ہو جائے۔ بار بار آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، جب اصلاح نہیں ہوتی اور آپ ناقابل اصلاح ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، یہ کپڑا ہے پھٹ گیا آپ نے سی لیا، پھر پھٹ گیا پھر سی لیا، پھر پھٹ گیا پھر سی لیا، کب تک سیئیں گے، آخر ایک وقت بہت آ گیا پھینک دیتے ہیں کہ اب کسی کام کا ہی نہیں رہا، تو آپ کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ مایوس نہ ہو جائیں آپ، لیکن پروردگار کی ذات انسان سے مایوس نہیں ہوتی۔ یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اگر کسی بھی دور میں کسی بھی اسٹیج پر ذات الہی اگر ہم سے مایوس ہو گئی ہوتی تو پھر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا، لیکن جب بھی ہم غلط قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں سے انٹروینشن ہوتا ہے، دخل اندازی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ وہ ذات ہے جو بنی نہ ہوئے انسان کے معاملات میں بہت گہری دلچسپی لیتی ہے۔ یہ دلچسپی لینے والا خدا ہے جسے انسانوں سے بہت گہری دلچسپی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی باتوں تک اسے ہمارے مفادات کی پوری پوری فکر ہے۔ وہ پروردگار جو ہوا کہ ہماری تمام ضروریات بہم پہنچانا اور اس طریقے سے بہم پہنچانا کہ ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے، ربوبیت کا پورا اظہار کیا جائے، یہ اس کا کارنامہ ہے اور وہ کرتے ہیں، تو یہ وہ ذات ہے۔ اور اگر ہم غلط اقدام اٹھاتے ہیں تو ان کی طرف سے خاموشی نہیں ہوتی، خاموش بیٹھنے والا خدا نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے معاف فرمائیں تو میں یہ کہوں گا کہ صاحب یہ بے چین خدا ہے، اسے خاموشی نہیں، اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو وہ حرکت میں آتا ہے۔ بے حس خدا نہیں ہے کہ دنیا کچھ بھی کیے چلی جائے اور وہ کہے کہ میری تو صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جانا ہے جہنم میں چلے جاؤ، نہیں، اگر ایک بھی انسان جہنم میں جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کو اتنی ہی تکلیف بلکہ اس سے بڑھ کے تکلیف ہوتی ہے جتنی اس شخص کو جہنم میں جانے سے ہوتی۔ یہ انسانوں میں دلچسپی لینے والا خدا، جس کی دلچسپی یہ زمانہ قدیم سے ہے اور ابھی تک چلی آ رہی ہے، وہ ہمیں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ راہ راست ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے تو یہ نتائج برآمد ہوں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلتے ہیں تو اس کے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اصلاح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہمیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے، مسلسل ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کپڑا ہے پھٹ رہا ہے سی رہے ہیں، پھٹ رہا ہے سی رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ نوبت آ پہنچی کہ جب مزید سینے کی گنجائش نہ رہے
اور پھینکنے کی گنجائش آ جائے تو پھر
تو پروردگار کا یہ سوال ہر ایک سے ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اقوام سے بھی اور افراد سے بھی، کہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو پھینک دیا جائے اور آپ کسی کام کے نہ رہیں، تو آپ اس سے پہلے اصلاح نہیں کر لیتے؟ آپ کہیں گے صاحب کپڑا جب ہے ہی اسکن کا، پٹھے جا رہا ہے سیے چلے جا رہا ہے، پٹھے جا رہا ہے سیے جا رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا آسان سا علاج ہے، آپ اس کی جگہ دوسرا کپڑا لے لیجئے جس میں یہ برائیاں نہ ہو۔ تو لہذا جب اقوام اس قسم کی حرکت کرتی ہیں تو ان اقوام کی جگہ دوسری اقوام آ جاتی ہے۔ پہلی اقوام کا نام تاریخ کی کتابوں میں رہ جاتا ہے یا مقدس کتابوں میں رہ جاتا ہے، آپ کو ملتی ملتی نہیں ہے۔ یہ بنی ہت، یہ اہل بابل کہاں ہیں؟ تاریخ میں تو ہوں گے، ہیں، لیکن دکھائی تو کوئی نہیں دیتے۔ اگر ہم بھی اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارا نام تاریخ کی کتاب میں تو رہ جائے گا لیکن ہم تاریخ کا حصہ نہیں ہوں۔ اگر ہمیں تاریخ کا حصہ بن کے رہنا ہے تو پھر ہمیں اصلاح کرنا ہوگا۔ شروع شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ کہانی شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، فرد واحد سے، کہ اگر ایک فرد ہے تو تب بھی خدا اس میں دلچسپی لیتا ہے، اور اگر اقوام ہیں تو ان میں بھی دلچسپی لیتا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر حکومتیں ہیں تو ان میں بھی دلچسپی لیتا ہے، اور اگر پوری دنیا ہے تو اس میں بھی دلچسپی لیتا ہے۔ اس کی توجہ بڑھتی نہیں ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں گا، اس کی طرف دیکھوں۔ ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ صاحب اتنی بڑی کائنات، اس میں زمین ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور اس ذرے میں میں کھڑا ہوا ہوں، بلینز لوگوں میں میرا شمار قطار کہاں ہے؟ تو خدا کو کیا میری فکر ہوگی؟ میں تو دکھائی بھی نہیں دوں گا۔ یہ عین ممکن تھا اگر خدا اس دنیا کا خالق نہیں ہوتا۔ میں کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں تو میرے کمپیوٹر میں ہزاروں لاکھوں پرزے ہیں، چھوٹے 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 سے، ایک بھی خراب ہو جائے پورا کمپیوٹر لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جس نے کمپیوٹر بنایا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اتنا سا پرزا، جو میرے نزدیک جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ اگر میں اس کو نکال دوں تو سارا کمپیوٹر ہی خراب ہو جائے۔ تو ہر فرد کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، میری بھی اور آپ کی، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، بچے کی بھی اور بوڑھے کی بھی، جو بھی ہے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ تو وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ پرزہ کہاں لگایا ہے اور اس پرزے کی خرابی کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اتنا سا چھوٹا سا پرزہ اگر گھڑی میں خراب ہو جائے، آپ کہیں یار گھڑیال تو میرے پاس اتنا بڑا ہے، اتنے چھوٹے سے پرزے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ سارے گھڑیال کا ستیاناش مار کے رکھ دیتا ہے، یا وقت غلط ہو جائے گا یا دے گا نہیں۔ تو وہ چھوٹی سی خرابی معاشرے کی سارے معاشرے کو لے ڈوبتی ہے۔ یہی پروردگار ان مقدس کتابوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو برائی ہے اگر آپ نے اس کو شروع شروع میں ختم نہیں کیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بڑھتی چلی جائے گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ برائی بیماری کی طرح سے ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، صحت کی طرح سے نہیں ہے کہ میں صحت مند آدمی کے ساتھ بیٹھتا رہوں تو میں صحت مند ہو جاؤں، میں پہلوان ہو جاؤں، رستم پہلوان کے پاس روز بیٹھتا ہوں، میں ایسا ہی دبلا پتلا رہوں گا، لیکن مریض کے پاس بیٹھوں گا تو میری ستیاناش ہو جائے گا اور مارا جاؤں گا۔ بیماری لگ جائے گی، صحت نہیں لگتی ہے۔ برائی اثر کرتی ہے، اچھائی اثر نہیں کرتی ہے، یہ عجیب و غریب قانون ہے لیکن ہے یہی۔ تو اس برائی کو آپ روکیے، اگر نہیں روکیں گے تو یہ سب کو لے ڈوبے گی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے صاحب فلاں کو تھی، مجھے تو نہیں تھی، آپ بھی ساتھ جائیں گے کشتی میں، صاحب بیٹھیں، اگر ایک آدمی سوراخ کرے گا ڈوبیں گے سارے، صرف وہی نہیں ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا ہے، سارے جائیں گے۔ تو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ دار خدا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ تاریخ میں مسلسل دخل اندازی کرنے والا خدا ہے، اور چونکہ عام طور پر یہ روز دخل اندازی ہوتی ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور یہ کبھی کبھار ہوتی ہے، تو لہذا ہم اسے معجزہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ یہ معجزہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قانون فطرت کہیں ٹوٹ گیا، اس نے اپنے اصولوں کے خلاف کر دیا، بے تکا خدا ہے، بے اصولہ خدا ہے جو دل میں آیا کر دیا۔ نہیں، جب ہم بے تکے ہو جاتے ہیں، بے اصولے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام معجزہ ہوتا ہے۔ یہ خدا کی دخل اندازی ہے تاریخ میں، مسلسل تاریخ میں دلچسپی لینے والا خدا، اور جب تک تاریخ ہے تب تک اس کی دخل اندازی اور یہ معجزے بازی جائز رہے گی، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ لیکن جب تاریخ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاید آپ اپنے آپ کو یا میں اپنے آپ کو یہ تسلی دے سکیں کہ بھئی ابھی تو قیامت کے آنے میں بہت دیر پڑی ہے۔ سائنسدانوں نے جو حساب لگایا ہے اسے بھی کم از کم 1 ارب سال کا بھی وقفہ پڑا ہے یہ سورج کو ٹھنڈے ہوتے ہوتے، اور ہم اس وقت تک جا چکے ہوں گے، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ جو سوراخ آج کر رہا ہے وہ کل سب کو لے ڈوبے گا۔ تو اگر آج اس کو نہیں روکا گیا तो कल तो सबको तबाह होना ही है, तो फिर कौन बचेगा? हम भी नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो ये ज़ात परवरदिगार ये कह रही है कि इससे पहले कि इंसानियत की कश्ती डूब जाए, इसे बचाने की जरूरत है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बचाने वाले आए। किसी ने यह कहा कि इसका तरीकाकार यह है कि कश्ती में से पानी निकाल निकाल के बाहर फेंकते रहो, कि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना आप बाहर फेंकते रहेंगे तो कम से कम ये डूबेगी नहीं। किसी ने कहा कि भाई इसका एक तरीका यह है कि जिसने ये सुराख किया है उसे उठा के बाहर फेंक दो, ये नालायक जब तक बैठा रहेगा ये हरकत करता रहेगा, दूसरों को इबरत हासिल हो। किसी ने कहा इसमें डांट लगा दो भाई ताकि पानी रिसके ना आए। लेकिन एक शख्स, और ये यहूदियों की रवायत है बहुत अजीब, और एक शख्स था और कश्ती में सुराख बहुत बड़ा हो गया कि उसमें कोई ऐसी डांट नहीं लग सकती थी जो फिट आए। इतना बड़ा तना आपके पास नहीं था कि उस सुराख में डाल सकते, और पानी जोर से चला आ रहा था। तो एक शख्स था, उसने कहा कि अच्छा भाई मैं ये काम करता हूं कि मैं इस सुराख में खड़ा हो जाता हूं पूरा और मैं इसको रोक लेता हूं। तो वो सुराख में उतर गया, टांगें उसकी नीचे थी, उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब वो उसके अंदर डांट के अंदर सुराख के अंदर घुसा हुआ है ताकि पानी ऊपर नहीं आए, लोग नहीं डूबे, लोग बचे हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस शख्स का क्या होगा जो उस सुराख के अंदर घुसा हुआ है। और यह किताब यह कहती है कि वो शख्स जो इस इंसानियत की डूबती हुई कश्ती के इस सुराख में घुस के खड़ा हो गया और पानी को और तूफान को रोक के खड़ा हो गया, आप क्या उसका एहसान मानते हैं? क्या आप उसे पहचानते हैं कि वो कौन है जो इस तूफान में उतर गया? उसने ये नहीं सोचा कि जो मेरी टांगे नीचे हैं शार्क मछली आके उनको खा जाएगी। उसने ये नहीं सोचा कि इतने अरसे तक रहने के बाद ये टांगे शल हो जाएंगी और उम्र भर मैं शायद चलने के काबिल भी ना रहूं। जिसने ये कुर्बानी दी कि वो डांट बन के खड़ा रहा ताकि पानी उस कश्ती में ना आए और दूसरे लोग ना डूबे, उसको पहचानते हैं आप? उसे जानते हैं? ये किताब आखिर में जाके उस शख्सियत को पेश करती है और वो कहती है कि जब इंसानियत की कश्ती डूब रही थी और तमाम लोगों ने मिलके छोटे छोटे सुराख करके पूरी कश्ती को इतना बड़ा सुराख बना दिया था कि अब सिवाय पानी के आने के और डूबने की और कोई गुंजाइश नहीं रही थी, तो एक जात जो उसी कश्ती के अंदर मौजूद थी वो सिर्फ तमाशा देखती नहीं रही, उसने उठा के किसी को बाहर नहीं फेंक दिया जैसे लोगों ने मशवरा दिया था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, इनको उठा के बाहर फेंक दो तूफान थम जाएगा, इन्हीं की वजह से हरकत से हुआ है। उन्हें यह नहीं किया, सुराख करने वाले को मारा नहीं, कोई ऐसी डांट भी नहीं लगाई कि अगर आप लकड़ी की डांट लगाएं तो मुसीबत है तो बहुत आसान सी चीज, लेकिन आप उसको लगाएंगे चिपकाएंगे कैसे? और फिर यह अगर वो लकड़ी उसके मुनासिब नहीं है, वो फूलेगी तो कश्ती तोड़ेगी, क्या किया जाए? तो ये जो डांट बन के उस डूबती हुई कश्ती में खड़ा रहा उसका नाम मसीह है, उस जात का नाम, ताकि लोग डूबने से बच जाए। तो ये जो कश्ती है इंसानियत की डूबती हुई कश्ती, उसको बचाने के लिए जिसने ये काम किया कि तमाम महफूज रह जाए, और ये जो उसका इंटरवेंशन है ये वो खुदा है जो इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि वो अपने प्यारों को भी नहीं छोड़ता। क्योंकि बात यह है कि एक तरफ तमाम इंसानियत का मसला है, ये कश्ती एक है, सारे ही उसी में सवार हैं और सारे ही डूब जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए कुर्बानी कौन दे? लेकिन आप कह सकते हैं कि साहब एक तरीका यह भी तो था, कोई और मोटा मोस्ट अंडा पकड़ लेते आप, उसको उसके सुराख के अंदर घुसेड़ देते, हो सकता है कोई फिट आ जाता, कोई जरूरी था कि आप ही हजरत उसमें घुसे? बात यह है कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो परवरदिगार ऐसा कर गुजरते, या तो उस कश्ती में मुझ जैसे दुबले थे जिनको सुराख में रखो तो नीचे चले जाते थे, या इतने मोटे थे कि ऊपर बैठे रह जाते थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो ये कुर्बानी देता कि उस सुराख के अंदर उतर के आधा नीचे होता आधा ऊपर होता, वो अजाब बर्दाश्त करता। ऊपर बैठ जाने में तो परेशानी नहीं थी, लेकिन अजाब बर्दाश्त करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तो जो ये अजाब सहने के काबिल था, ये तकलीफ उठाने के काबिल था और हिम्मत भी रखता था, तो उसे कहा गया कि भाई आप इनको बचाइए। तो उस बचाने वाले का आप कैसे शुक्रिया अदा करते हैं? क्या आप कम से कम यही कह देते हैं, आप जो भी जबान बोलते हैं, थैंक यू लॉर्ड, मौला आपका शुक्रिया, वो आपकी तारीफ का भूखा नहीं है। आप नहीं भी कहेंगे तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बात यह कि आप बच्चों को क्यों सिखाते हैं कि बेटा जब कोई काम करे या कोई चीज दे तो आप उसका शुक्रिया अदा करें? इससे यह मालूम होता है कि उसको घर में तहजीब सिखाई गई है या नहीं सिखाई गई। यह आपकी जात की अक्कासी करता है, उसकी जात की अक्कासी नहीं करता। आप उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो यही होगा कि आप बदतमीज हैं, आपके मां बाप ऐसे थे जिन्होंने तहजीब नहीं सिखाई थी, और कोई भी अपने मां बाप को गालियां नहीं दिलवाना चाहता। तो इसी बहाने परवरदिगार का शुक्रिया अदा कर दीजिए, कम से कम ये कहें कि इन्हें वालदैन ने तरबियत तो अच्छी दी। इतनी जरा सी बात है जो कही जा रही है, और यह तसव्वुर खुदा पेश किया जा रहा है, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا تصور خدا ہے جسے ہر وہ انسان جو کسی تکلیف میں ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں ہے, تو محسوس کر سکتا ہے کہ مجھے کسی ایسے مددگار کی ضرورت ہے جو میری یوں مدد کر سکے کہ جو کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. کہ زبانی جمع خرچ کرنے والے تو بہت ہیں, مشورے دینے والے بھی بہت سے ہیں. یار سوراخ آ رہا ہے تو کیا ہوا, کپڑا کو چھیڑ دو یار, کوئی لکڑی وکڑی لاؤ اس میں ڈالو, کہ پانی نکالو یار مل کے نکالے, پانی نکالو. وہ آپ سے کہتا رہے گا پانی نکالو لیکن خود نہیں گھسے گا پانی نکالنے کے لیے. آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. میں جہاں رہتا ہوں وہ ایک بستی ہے, اس کے قریب ہی بڑے بڑے بنگلے, یہ غریبوں کی بستی ہے اور اس کے ساتھ ہی بنگلے ہیں, اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے تو وہ بھی ہے. جب بارش ہوئی پچھلی دفعہ تو پانی آیا اور خوب آیا اور سیلاب آیا. ظاہر ہے کہ جو اونچے اونچے مکانات تھے ان میں تو پانی نہیں گھس سکتا تھا, اور اگر انہیں ڈر بھی تھا تو انہیں تالے والے لگائے اور چلے گئے. یہ جو غریب رہ گئے تھے بےچارے, جن کے گھروں میں پانی گھس آیا اور سامان باہر نکل گیا, وہ کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے تھے, اس لیے کہ سارے ہی ایک عذاب میں مبتلا تھے, سارے ہی پانی نکالنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. کیونکہ مشورہ آپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرصت سے ہوں, سارے ہی مصروف تھے. اگر کوئی اور باہر کا آدمی آ جاتا جو اونچا کہیں بیٹھا ہوا تھا, وہ ضرور کہتا بھائی ادھر سے بچ کے وہ پیچھے سے لگنا, وہ بھینس پیر پی آ رہی ہے کہیں ٹکر نہ مارتے. مشورہ ہمیشہ وہی دیتا ہے, یہ خدا مشورے نہیں دیتا, اس لیے کہ وہ اس تکلیف سے دور بیٹھ کے لوگوں کا نظارہ نہیں کرتا. استاد محترم کا ایک شعر ہے کہ کچھ لوگ کھڑے طوفان پہ ابھی, کچھ لوگ ابھی ساحل پہ کھڑے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں, اے موج بلا دو چار ذرا ہلکے سے تھپیڑے ان کو بھی, اے موج بلا دو چار ذرا ہلکے سے تھپیڑے ان کو بھی, کچھ لوگ ابھی ساحل پہ کھڑے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. کہ احساس تو ہو, تو یہ طوفان کا نظارہ کرنے والے بہت سے ہیں جو ساحل پہ کھڑے ہوئے مشورے دیتے ہیں, اور بھائی ہاتھ پیر چلاؤ, وہ دیکھو یہ رستہ پکڑنا, وہاں اس کو رکھنا, اور ڈو نہیں جانا کہیں بچنا, وہ آگے گیا ہے بھائی آگے نہیں جانا. وہ بچارا باہر چلا جا رہا ہے پانی میں, آپ اسے کریں آگے نہیں جانا, پہلے کون سا اپنی مرضی سے جا رہا تھا جو آپ اس کو مشورے دیے جا رہے ہیں. مشورے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, پہلا آپ دوسرے کو دیتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیتے, دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کو خود عمل نہیں کرنا پڑتا. تو پروردگار مشورے نہیں دیتے کہ یوں کر لو اور یوں کر لو, وہ تو آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں کہ میں ایسے کرتا ہوں, میری سنت یہ ہے, میرا عمل یہ ہے. اگر تمہیں واقعی یہ دعویٰ ہے میرے پیروکار ہونے کا, میرے پیچھے چلنے کا, میرے بندے ہونے کا, تو تم بھی ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں, تاکہ معلوم تو ہو کہ تم میرے ہو. تو وہ کرنے والی ذات ہے, صرف مشورہ دینے والی ذات نہیں ہے. اس لیے کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ تمہیں مشورہ یہ کر لو تو اچھا ہے اور یہ کر لو تو تمہاری اپنی مرضی ہے, نہیں. وہاں پہ امپیریٹیوز ہیں, مشورے مشورے کہیں نہیں ہیں. مشورے فضول آدمیوں کے ہوتے ہیں جو خود کسی بات پہ عمل نہیں کرتے, وہ تو خود اس طوفان میں اتر جانے والی ذات ہیں اور وہاں پہ آپ کی مدد کرنے والی ہے. تو یہ تصور خدا ہے. شکریہ.